ترجمان
جرمن جرمن
سنیوں کا ترجمان
جرمن جرمن
تیرا رکھا رب رحمان
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 جرمن جرمن
بس تو ٹھہر جائیں بیٹھ بس بیٹھ جائیں بس باقی تشریف رکھ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے خوف اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مالک روز مقافات کو راضی کر لے حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام سرگودا کے شاہینوں سپاہ صحابہ کے غیور ساتھیوں مجھے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کے اس پروگرام میں شرکت نہیں کرنی تھی اور نہ ہی پہلے سے میرا کوئی ایسا ارادہ تھا ناموس صحابہ کا یہ کارواں جس کی قیادت ہمارے جرنیل مولانا اعظم طارق صاحب فرما رہے ہیں انہی کا خطاب تھا لیکن نماز مغرب کے بعد یہاں کے دوستوں نے شدید اصرار کیا اور ٹیلی فون پر اتنی تاکید اور اصرار ہوا کہ مجھے یہاں آپ کے پاس آنا پڑا مجھے خوشی ہے کہ سرگودا کے کمپنی باغ میں یہ تاریخی جلسہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے جمع ہونے والے جانساروں کا بے مثال اجتماع ہے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا کارواں کے سینکڑوں افراد تھکے ہوئے ہیں اور یہ ہزاروں ساتھی بے آرامی کا شکار ہیں اس لیے صرف چند منٹوں میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کا یہ کارواں کیوں شروع کر رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ کوئی الیکشن کا دور نہیں کہ ہم ایک کاروان لے کر سات کباد اور بہاول پور سے چلیں اور دن اور آرام کو نہ دیکھیں اور ہزاروں نوجوان اپنے اپنے حلقوں میں اس کا استقبال کریں جلسے کریں کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہا کوئی انتخاب تو نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے انتخابی کوئی موومنٹ چلا رہے ہو یا کوئی الیکشن کی تیاری کر رہے ہو ایسا تو کوئی پروگرام نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پورے ملک میں پورے پنجاب میں آپ نے اتنا بڑا کارواں چلایا جلوس اور جلسے کا اہتمام کیا اور استقبالی پروگرام بنائے یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کے بڑے بڑے دانشور صحافیوں نے مجھ سے کیا ہے اور یہاں بھی کئی ایسے افراد ہیں کہ جو یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ بھئی چلو اگر ناموس صحابہ کی بات کی آپ کوئی مطالبہ کر دیتے جلوس نکال لیتے ایک آدھ لیکن اتنے بڑے کارواں کی کیا ضرورت ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پہلی مشق ہے یہ پہلی ریہرسل ہے آپ نے अभी बहुत सारा और भी काम करना है। आपको मालूम है कि खुमैनी के ईरानी इंकलाब के बाद पूरी दुनिया में 13 जबानों में सहाबा के खिलाफ लिटरेचर छापा गया, सहाबा कराम को काफर और मुर्तद और मुनाफिक लिखा गया। 11 फरवरी 1979 का खुमैनी का जो शिया इंकलाब था, उस इंकलाब के बाद पूरी दुनिया में ये लिटरेचर तकसीम किया गया। इस पर एहतजाज हुआ और ये एहतजाज सिर्फ सिपाहे सहाबा ने नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान में मौलाना मंजूर अहमद नोमानी ने ईरानी इंकलाब नामी किताब इसके खिलाफ लिखी, और इसी तरह मिस्र के अंदर डॉक्टर फतेही ने किताब लिखी, लबनान में जा अदौर अल मजूस किताब छपी, और कुवैत के उलमा ने किताबें लिखी, सऊदी अरब के शेख अब्दुल अजीज बिन बाज ने इसके खिलाफ फतवा दिया। तो इसके खिलाफ सिर्फ सिपाहे सहाबा ने ही आवाज नहीं उठाई, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खुमैनी के इस इन तहरीरों और खुमैनी के इस लिटरेचर के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाकिस्तान में इसके खिलाफ मौलाना हक नवाज जंगवी ने चौकों में, चौराहों में, बाजारों में एहतजाज का आगाज किया। मेरे भाइयों, मैं बहुत थोड़े से वक्त में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चुनाचे 1985 6 सितंबर को मौलाना हक नवाज शहीद ने सिपाहे सहाबा की बुनियाद रखी, और उसके बाद इस मूवमेंट को पूरे मुल्क में फैलाया गया, गलियों में, चौकों में, चौराहों में, बाजारों में इन किताबों के खिलाफ किताबें छपी, इन किताबों के खिलाफ जलसे हुए, और उसके खिलाफ मुकदमे भी बने। मौलाना हक नवाज शहीद पर 300 मुकदमे बनाए गए। मौलाना ने किताबें चौकों में, चौराहों में, जलसों में दिखाई, भाई आप इन किताबों को जब्त करो, हुकूमत को चाहिए था कि वो किताबें जब्त करती, लेकिन किसने जब्त करनी थी? उनके किताबों के जब्त करने के बजाय मौलाना हक नवाज को जेल में डाल दिया गया, और फिर उन पर कत्ल के मुकदमे हुए, फिर उन पर तकरीरों के मुकदमे हुए, फिर उन पर कातलाना हमले हुए, फिर उन पर जनाब अली इतनी सख्तियां आईं कि फिर उन्हें कत्ल की धमकियां दी गई, उनके ऊपर उन पाबंदियां लगाई गई, और 40-40 जिलों में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरा ही मुल्क बैन कर दिया गया कि मौलाना हक नवाज यहां दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि इस पूरे इस्लामे सिपाहे सहाबा की तारीख पूरा मन रही, कोई आदमी नहीं मरा, किसी जगह फायरिंग नहीं हुई। चुनाचे 22 फरवरी 1990 को मौलाना हक नवाज को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद फिर किताबें छपी, फिर लिटरेचर छपा, पाकिस्तान में भी किताबें छपी, पाकिस्तान में 100 से जायद सहाबा के खिलाफ किताबें छपी, और जनरल जियाउलहक के उलमा ने कहा था कि ये देखो सहाबा के खिलाफ किताबें छपी है। जनरल साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसका नाम था नाबूस सहाबा ऑर्डिनेंस, इन्हीं किताबों के खिलाफ, लेकिन उसमें सहाबा की गुस्ताखी करने वाले के लिए 3 साल सजा मुकर्रर की गई। इसके बारे में सिपाहे सहाबा ने सबसे पहले उस ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर एहतबाद में एक आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये मुहद्दस हजारवी, जो हवेलिया का अभी चंद दिन पहले मरा है। इस मलूम ने सबसे पहले हजरत मुआविया को काफर लिखा और वो किताब छपी, उसके खिलाफ सिपाहे सहाबा ने मुकदमा दर्ज किया, और वो मुकदमा 5 साल तक अदालत में हमने लड़ा। उसके बाद मुझे स्टेट ने और बाद में सेशन जज ने हमें कहा कि सजा बड़ी थोड़ी है, लेकिन जुर्म बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। चुनाचे इसी तरह इस्लामाबाद का एक अब्दुल कय्यूम अलवी था, उसने तारीख नवासब एक किताब लिखी जिसमें सहाबा कराम के खिलाफ बिलखसूस हजरत मुआविया को काफिर कहा, उसके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब इस्लामाबाद वालों ने मुकदमा किया। 3 साल वो मुकदमा चला, उसको भी 3 साल सजा हुई, लेकिन उस सजा होने के एक दिन बाद वो जमानत पर रिहा होकर घर आ गया। तो शिया का हौसला बढ़ा, उन्होंने और भी किताबें छापी, और भी किताबें लिखी। गुलाम हुसैन नकवी ने एक किताब कौले मकबूल लिखी जिसमें लिखा कि उस्मान गनी ने अपनी बीवी उम्मे कुलसूम के साथ, जो रसूलुल्लाह की बेटी है, जब वो फौत हो गई तो उसके साथ मुर्दा हालत में हम बिस्तरी की। ये तहरीर, आज नारों की बजाय मेरी बात से गौर करें,
कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे इस्तेदाद का या इनका इस कारवां का मकसद क्या है। वो किताब कौले मकबूल छपी, बाद में फिर उसने और भी सीओ किताबें लिखी, कराची से किताबें छपी और कराची से अब्दुल करीम मुश्ताक ने लिटरेचर लिखा और इसी तरह इश्तियाक काजमी ने किताब लिखी, हुसैन बख्श जारा ने किताब लिखी, आपके यहाँ सरगोधा से कुछ किताबें छपी, लाहौर से किताबें छपी। ये सिलसिला नहीं रुका। खुमैनी का पैसा पाकिस्तान में बेतरेख तकसीम हुआ, खुमैनी का लिटरेचर इस मुल्क में बेतरेख तकसीम हुआ, पूरी दुनिया के पाकिस्तान में किसी मुल्क का एक और किसी के दो खाना फरहंग है या वो अपने सकाफती कल्चरल सेंटर है, लेकिन ईरान के पाकिस्तान में 6 अदद खाना फरहंग है ईरान है, जिनका मकसद फारसी जबान सिखाने के बहाने इस मुल्क में खुमैनी का लिटरेचर फैलाना, खुमैनी की किताबों को फैलाना, खुमैनी के कारनामों को दुनिया के सामने उजागर करना। खुमैनी ने अबू बकर उमर को अपनी किताब कश्फ असरार में काफर लिखा, उस किताब को फैलाना उनका मकसद था, उसके खिलाफ एहतजाज करना ये एक फितरी अमर था। इस पर एहतजाज को मुस्लिम लीग हो या पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान की कोई जमात हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या हुक्मरान हो या मौजूदा हुकूमत हो, उनको इस एहतजाज पर परेशान नहीं होना चाहिए। ये इन किताबों के खिलाफ एहतजाज है, इस लिटरेचर के खिलाफ एहतजाज है। हमने इन किताबों के खिलाफ एहतजाज किया, हमारे कायद मौलाना हसनाबाद झंगली इसके खिलाफ एहतजाज करते करते शहीद हो गए, जिबा हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई और वो खुद कब्र के पाताल में गुम हो गए। उसके बाद हमने एक नौजवान को इसारुल कासमी को हमने कौमी असम्बली में भेजा, 2 महीने के बाद उन्हें भी जिबा कर दिया गया। फिर आपने देखा मौलाना अब्दुल समद आजाद को जिबा किया गया, 5 फुलाबाद को जिबा किया गया और 70 के करीब हमारे कारकुनों की लाशें उठाई गई, लाशें बखेरी गई। हमने एहतजाज का रास्ता नहीं छोड़ा, ये एहतजाज पुरमन था। हम अगर पुरमन न होते, जिन्होंने किताबें लिखी उनको गोलियों से उड़ाया जा सकता था, उनको टुकड़े किया जा सकता था, उनको सफाहस्ती से मिटाया जा सकता था, उनके मकासिब और उनके मदरसों को उड़ाया जा सकता था, उनकी किताबों को चौराहों में आग लगाई जा सकती थी। किताब लिखने वाला, किताब छापने वाला, किताब पढ़ने वाला, किताब को फैलाने वाला तमाम गोलियों से उड़ाए जा सकते थे। ये हमारा सुन्नियों का मुल्क था, ये शिया की जगीर नहीं थी, शिया का मुल्क नहीं था। अगर हम ये काम करते तो फिर आप हमें तशद्दुद परस्त कहते में इस्तेजाद किया। हमारे बड़े बड़े जलसे हुए, तारीखी जलसा मीनारे पाकिस्तान से मौलाना हसनाबाद की शहादत के चंद दिन बाद 16 मार्च को हमने किया, गवर्नमेंट परेशान हो गई। उसके बाद फिर अगला जलसा हमने इस्लामाबाद में किया, फिर 2 जून को गवर्नमेंट फिर परेशान हो गई, फिर तीसरी कॉन्फ्रेंस हमने कराची में की, गवर्नमेंट फिर परेशान हो गई। इस दौरान हमने घर में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में मौलाना आजम तारक को खड़ा किया। लोगों ने कहा तुम तो गैर सियासी हो, तुम्हारी जमात तो मजहबी है। हमने कहा हमारी जमात तो मजहबी है, लेकिन इस मजहबी जमात का जो काम है ये असम्बली के आइन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अबू बकर को एक आदमी काफर कहे उसे 3 साल सजा भी न मिले, एक आदमी कायद आजम को बुरा कहे उसको 14 साल, एक आदमी आयशा को काफरा कहे उसे कोई सजा न मिले। हमने कहा हम ये आइन रास्ता इख्तियार करेंगे। चुनाचे हमने मौलाना आजम तारक को फिर असम्बली में भेजने का फैसला किया। हालांकि इसारुल कासमी का खून अभी ताजा था, उसका कफन अभी मैला नहीं हुआ था, उसकी बीवी अभी हाल ही में बेवा हुई थी। हमें यकीन था कि फिर बाद में इन पर भी वार होगा, लेकिन मुसलमानों ये कुर्सी की जंग होती तो मत मौत के डर से चुप कर जाते, ये परवशों की लड़ाई होती मौत के डर से चुप कर जाते, ये दुर्दौलत की लड़ाई होती चुप कर जाते, लेकिन ये लड़ाई तो अबू बकर की इज्जत की थी, ये लड़ाई तो आयशा के दुपट्टे की थी, ये लड़ाई तो फारूक आजम की नामूस की थी। ये लाशें उठा रहे हैं, जनाजे पढ़ रहे हैं, कंधों पे जनाजे उठाए हैं, कफन पहनाए हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिपाही सहाबा के परचमों में लपेट के दफन किया है। इसके बावजूद हमने फिर भी ये रास्ता नहीं छोड़ा और आज फिर उसी रास्ते पे है कि घर पहुंचते हैं या नहीं, घर से आते हैं या नहीं, लाश उठेगी तब भी ठीक है, नहीं उठेगी तब भी ठीक है, बच्चे यतीम हो जाए, बीवियां बेवा हो जाए, सब कुछ बर्दाश्त ڈر کے بھی ہم ابو بکر کی عزت کے لیے چوکوں میں کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں۔
بابا صاحب رحمان فاروقی
صاحبہ
ہمیں میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، اس ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ تم پیپل پارٹی کو ملک دشمن کہتے ہو، پیپل پارٹی تمہیں ملک دشمن کہتی ہے، کوئی بد امنی پیدا نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو پیپل پارٹی پر لعنت، کوئی بد امنی پیدا نہیں ہوئی۔ پیپل پارٹی والوں نے تم پر لعنت بھیجی، کوئی بد امنی پیدا نہیں ہوئی۔ تم نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، تم نے قومی اسمبلی کو غلہ منڈی اور سبزی منڈی بنا دیا، مچھلی بازار بنا دیا، کوئی بدمنی پیدا نہیں ہوئی۔ تم کرسیوں کے لیے لڑو، کوئی بدمنی نہیں۔ میں عائشہ کے دوپٹے کے لیے لڑوں تو بدمنی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا تم شیعہ کو کافر کہتے ہو، میں نے کہا کہ شیعہ خود کافر ہے، میں نے کوئی کافر اس کو بنایا نہیں ہے۔ جس نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا وہ خود کافر ہو چکا ہے، اس کو کافر بتایا جائے گا کہ لوگوں یہ کافر ہے، یہ بتانا ہے۔ ہم نے کافر کسی کو بنایا نہیں ہے، بتایا ہے۔ ہم نے کافر کسی کو بنایا بلکہ صرف بتایا ہے، بتایا ہے کہ یہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا آؤ چنانچہ دیکھیں، لاہور میں ایک فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کا اجلاس ہوا 28 ستمبر 1991۔ اس میں 150 علماء بلائے گئے، اس میں شیعہ بھی تھے، ہمیں بھی بلایا، مولانا ضیاء القاسمی اور مجھے بھی بلایا۔ وہاں دانشور کے صحافی تھے اور خود وزیر اعظم تھا، وزراء تھے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ کتابیں، یہ لٹریچر، دیکھو ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا۔ جب ہم نے یہ کتابیں دکھائی تو انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی جاتی ہے، ہمیں تو ان کتابوں کا نہیں پتا۔ مولانا ضیاء القاسمی نے فرمایا کہ ان کتابوں کو لکھنے والے کو کے لیے سزائے موت مقرر کرو، یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلیے ہم پہلے یہ تو دیکھتے ہیں کہ کتابوں میں توہین ہے یا نہیں۔ نواز شریف نے کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے اس پر کمیٹی بناؤ۔ چنانچہ فرقہ وریت کے خاتمے کی ایک کمیٹی بنی جس کے سربراہ مولانا عبدالستار خان نیازی قرار پائے۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو ہوا۔ میری ڈیوٹی لگائی کہ تم کہتے ہو کہ شیعہ نے یہ کتابیں لکھی، جتنی شیعہ کی کتابیں ہیں صحابہ کے خلاف اگلے اجلاس میں وہ کتابیں پیش کرو۔ اس پہلے وزیر اعظم کے اجلاس میں ہم نے شیعہ کی 110 کتابوں کا فوٹو اسٹیٹ ایک تاریخی دستاویز کی صورت میں وزیر اعظم کو دے دیا تھا، فوٹو اسٹیٹ۔ اس سے ان کے ایوانوں میں تیل کا مچ چکا تھا، شیعہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن وہ چونکہ 50 نسخے تھے اس دستاویز کے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کفر کو سمجھا، کچھ نے والا اطاعت رکھ دیا۔ چنانچہ مولانا نیازی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ یہ تو فوٹو اسٹیٹ آپ نے پیش کیا، فوٹو اسٹیٹ کو چھوڑو، اگلے اجلاس میں اصلی کتابیں لاؤ۔ چنانچہ میں اگلے اجلاس میں کئی صندوق کتابوں کے بھر کے، جو اجلاس اسلام آباد میں 2 جون کو ہوا، سوری 2 جولائی کو، وہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا 2 جولائی کو، 1992 2 جولائی کو جو اجلاس ہوا، اس میں میں نے اللہ کی توفیق سے اور محض اسی کے فضل و کرم سے شیعہ کی 110 کتابیں صندوق کتابوں کے بھر کے حکومت کے سامنے پیش کیے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کتابیں، ان کتابوں میں کیا ہے؟ ابو بکر کو شیطان کے برابر لکھا گیا، عمر فاروق کو کافر و مرتد لکھا گیا، عثمان غنی کو بدماش اور بدکماش لکھا گیا، حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا گیا، تمام صحابہ کو جہنمی لکھا گیا، امیر معاویہ کو کتے سے تشبیہ دی گئی۔ یہ کتابیں ہیں، دیکھو آؤ آؤ یہ لٹریچر۔ اس اجتماع میں، اس کانفرنس میں جو 2 جولائی 1992 کو اسلام آباد وزارت مذہبی امور کے سیکٹری ایٹ میں ان کتابوں کو دیکھا، اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی اور اہل حدیث اور دیوبندی علماء چوٹی کے تھے، حکمران بھی تھے۔ میں نے وہاں اجلاس میں کہا جناب یہ کتابیں میں لے آیا ہوں جو میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی. سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ ایک کمیٹی بیٹھ کر تحقیق کرے کہ واقعی ان کتابوں میں صحابہ کے خلاف لکھا ہے. چنانچہ چند منٹوں میں مولانا عبدالستار نیازی نے ان کے صفحات دیکھے, انہوں نے کہا بھائی واقعی اس میں صحابہ کو کافر لکھا گیا. چنانچہ اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو شخص صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. چنانچہ اس کمیٹی نے ہمارا مطالبہ تسلیم کیا اور تسلیم کر کے اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جو شخص صحابہ کی توہین کرے گا وہ کافر و مرتد ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے. اس پر تمام علماء کے دستخط لیے گئے اور وہ سفارشات وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی. ہم نے سوچا کہ چلو سفارشات مکمل ہو گئی, آئینی راستہ طے ہو گیا, اب مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ حکمران یہ مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں؟ یہ تو جناب صرف ٹالنے والے تھے. وہ سفارشات وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچ گئی. کیا چاہیے تھا کہ جس پر شیعہ کے بھی دستخط ہیں سنیوں کے بھی دستخط ہیں اس کو فوری طور پر منظور کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ بلند آباد سے وزیر اعظم کو چاہیے تھا نا کہ اس کو فوراً منظور کرے, لیکن اس نے ان سفارشات کو تو منظور نہیں کیا بلکہ گلگت میں بیان دیا کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہے. وہ تکلیف کہاں ہے؟ جو شیعہ کو آئندہ کافر کہے اسے پھانسی دو, یہ مطالبہ شروع کر دیا. بھائی یہ نہیں کہا کہ جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے اسے پھانسی دو, جو عمر کو کافر کہتا ہے اسے ہم پھانسی دیں گے, یہ نہیں کہا. بلکہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے کہتا ہے اسے پھانسی دو. الٹی بل تک ہر جگہ پر, کبھی کراچی میں بیان دیا, کبھی گلگت میں بیان دیا, کبھی اسلام آباد میں بیان دیا کہ شیعہ کو کافر نہ کہا جائے, یہ بری بات ہے. میں نے کہا نواز شریف صاحب تم شیعہ کے وکیل بن جاؤ بے شک, کوئی شبہ نہیں, تم آؤ الیکشن میں شیعہ کے نمائندے بن کر آؤ, پھر میں دیکھتا ہوں تم حکومت کیسے لیتے ہو, پھر میں دیکھتا ہوں اقتدار پہ کیسے آتے ہو. ایک طرف شیعہ کی نمائندگی کا دعویٰ کرو اور ایران چلے جاؤ, ایرانی خمینی کو اپنا پیشوا قرار دو, پھر دیکھتا ہوں کہ کس طرح تم کرسی پہ آتے ہو, کس طرح تم اقتدار پہ آتے ہو, کس طرح تم الیکشن جیت جاتے ہو. میرے بھائیو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وزیر اعظم کے سامنے آئینی راستہ اختیار کیا تھا, آئینی طور پر مطالبہ کیا تھا, لیکن ہمارے مطالبے پہ غور نہیں کیا گیا. ہم نے پھر قومی اسمبلی کا دروازہ کھٹکھٹایا, مولانا اعظم طارق صاحب اور میں نے اسلام آباد میں جا کر اراکینی اسمبلی سے مشورہ کیا. رات کے دو دو تین تین بجے ہم نے اراکینی اسمبلی کے دروازے کھٹکھٹائے, ہم نے ناموس صحابہ کے بل کی تیاری کی. چنانچہ ہم نے ایک بل تیار کیا اور بل انہی لوگوں نے تیار کیا جنہوں نے شریعت بل تیار کا مسودہ بنایا تھا. وہ بل تیار کر کے ہم نے اسمبلی میں بھیجا, بلکہ ہم نے یہ کہا کہ جنرل ضیاء نے جو بل جو آرڈیننس جاری کیا تھا اسی میں ترمیم کر دو, اس میں سزا 3 سال ہے, تم اس کے لیے سزائے موت کر دو, عمر قید کی سزا کر دو. چلو ہم نیا بل نہیں لاتے بلکہ ترمیمی بل پیش کرتے ہیں, پہلے سزا موجود ہے اس کو اضافہ کر دو, اس میں زیادتی کر دو. چاہیے یہ تھا کہ فوراً اسے منظور کر لیا جاتا, چاہیے یہ تھا اس کو منظور کر کے اس ملک میں شیعہ سنی تنازع کو مٹا دیا جاتا, یہ جھگڑا ختم کر دیا جاتا, یہ لڑائی ختم کر دی جاتی. لیکن حکمران اس لڑائی کے ختم کرنے میں چونکہ مخلص نہ تھے, ان کے دل میں ان کا اس لڑائی کا خاتمہ نہیں تھا, وہ نہیں چاہتے تھے یہ جھگڑا مٹے, یہ لڑائی مٹے. انہوں نے اس بل کے بعد جب ہم نے بل پیش کیا اور اس پر 45 ارکان اسمبلی میں دستخط کر دیے تو حکمرانوں نے اس بل کو ٹالنا شروع کر دیا. جب بھی اس بل کی باری آئی, چونکہ ہر ہفتے کے اندر ایک مرتبہ قرآن دازی ہوتی ہے کہ کس بل پر بحث ہو, 4 مرتبہ قرآن دازی میں ناموس صحابہ بل کا نام نکلا, لیکن 4 مرتبہ کبھی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا, کبھی یہ کہا کہ جناب اس پر آج بحث نہیں ہو سکتی, کبھی یہ کہا کہ اب فلاں مسئلہ آ گیا بحث نہیں ہو سکتی. وہ عائشہ صدیقہ کی عزت کا بل آئے بازاروں میں اور جناب اسمبلی کے ارکان کے ٹیبلوں پہ دکے کھائے اور ابو بکر عمر کی عزت کا قانون وہاں اس طرح فتر ہے, تمہاری رات کے بل ہو صبح آئے تو دوپہر کو پاس ہو جائیں, تمہاری تنخواہوں کے بل پاس ہو جائیں, تمہارے سی اے ڈی اے کے بل پاس ہو جائیں, ابو بکر کی عزت کا بل. کبھی دکے کھائے, کبھی صبح کبھی شام, کبھی ہم دروازے کھٹکھٹائیں, کبھی گلیوں میں جائیں. چنانچہ جب اس بل کو مذاق اس بل کا مذاق اڑایا گیا, اسے پاس کرنے میں لہت و لال سے کام لیا گیا, تو ہم نے پورے ملک میں 9 لوگوں کے دروازے پہ آپ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اس کار کاروان کا آغاز کیا. ہم نے کہا رائے عامہ کو ہم بیدار کرے, چنانچہ آپ کے دروازے پر ہم آئے ہیں اور یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ جناب ہم آئینی راستہ اختیار کر رہے ہیں, شیعہ سنی سنادہ مٹانا چاہتے ہیں, یہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں. ابو بکر عمر کو جو گالیاں دی گئی ہیں ان کو سزا دلوا کر ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر چوک اور ہر بازار میں جو سنادہ ہے اس کو کم کر دیا جائے, جو فساد ہے یہ مٹ جائے, فرقہ واریت جسے آپ کہیں گے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں, مجھے آپ بتائیں اس بل کے ذریعے اگر اس کا خاتمہ ہو جائے تو ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے, آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ خیر یہ ابھی بہت سارا وقت باقی ہے, قومی اسمبلی میں ہمارا بل موجود ہے, اس پر بحث ہونی چاہیے. اس کے اوپر 45 ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں, جمعیت علماء اسلام کے تمام اراکین کے دستخط ہیں, جماعت اسلامی کے تمام اراکین کے دستخط ہیں, جمعیت اہل حدیث اور جمعیت علماء پاکستان حتیٰ کے پیپل پارٹی کے 10 ارکان اسمبلی کے بھی دستخط ہیں, اور مسلم لیگ کے 12 ارکان اسمبلی کے بھی دستخط ہیں, اور وہ 45-46 ارکان کے دستخطوں سے جو بل ہم نے پیش کیا ہے وہ بل حکومت کے گلے میں اٹک چکا ہے, اب اس کو نہ نگل سکتی ہے نہ نکال سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے عوام کا دباؤ بڑھے اور اپنے اراکین اسمبلی کو آپ مجبور کریں کہ وہ اسمبلی میں ہمارے بل کی حمایت کریں. آپ اس کے لیے تیار ہو؟ اپنے اپنے حلقے کے ارکان اسمبلی کے پاس میں سپاہ صحابہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کو حکم دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقے میں اراکین اسمبلی کے پاس ایک وفد لے کر جاؤ اور انہیں کہو کہ ناموسے صحابہ کے بل کے لیے قومی اسمبلی میں ہمارا ساتھ دیں. آپ اس کے لیے تیار ہو؟ یہ آئینی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ آئینی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ.
نعرہ تکبیر.
میرے بھائیوں, یہ ہے وہ ناموسے صحابہ کا دل, یہ ہے کاروان کی حقیقت. ہمیں لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسی لیے ہم مطالبے پیش کر رہے ہیں, ہم کوئی جنگ نہیں لڑ رہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ جلسہ ہے, پورا من جلسہ ہے, اور ہم اشتعال انگیزی نہیں چاہتے, اسلحہ لہرانا نہیں چاہتے, جھگڑا نہیں چاہتے, املاک کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ شیعہ کے باپ کی جگیر نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تحفظ ناموسِ صحابہ فنڈ ہم نے قائم کیا ہے جس کا آغاز ہر سال سالانہ امدادی فنڈ کے ذریعے ہوتا ہے. اس سال وہ 15 فروری سے شروع ہوگا. کس تاریخ کو شروع ہوگا؟ 15 فروری سے 31 مارچ تک تحفظ ناموسِ صحابہ فنڈ کا آغاز ہوگا. آپ 50 روپے کا ٹکٹ کٹوائیں گے؟ بلند آواز سے جو ٹکٹ کٹوائیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں, دونوں ہاتھ, دونوں ہاتھ. اس کے لیے تیاری کریں. یہ آپ کے فنڈ اور آپ کی جدوجہد سے پوری دنیا میں مولانا حق نواز کا پیغام پہنچے گا. پہنچنا چاہیے, آپ اس کے لیے تیار ہو. اور اگر ناموسِ صحابہ کا بل منظور نہ کیا, حکومت نے اس کو ٹالنا شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے کوئی بڑی تحریک چلانے کا آغاز کیا, آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے ناموسِ صحابہ کے دل کو منظور کرنے کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, گلی گلی کوچے کوچے میں اس پیغام کو عام فرما. اے اللہ اس مشن کو عام فرما, دنیا بھر میں مولانا حق نواز کا پیغام عام فرما. اے الہ العالمین, جو لوگ اس کاروان میں زخمی ہوئے ہیں اور ایک کارکن ہمارا اس کاروان میں شہید ہوا ہے, اے اللہ اس کے درجات بلند فرما. جو کارکن زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کو حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں امن کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, مولانا حق نواز کا پیغام گلی گلی کوچے کوچے میں پہنچا دے. اور اے اللہ دنیا بھر میں سپاہ صحابہ کے مشن کو عام فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والے صلی.
جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, وہ ابھی جو ہے یہاں ہی سب ساتھی کھانا کھا کر جو نہیں ٹھہرے, اور جن ساتھیوں کی ڈیوٹیاں جہاں جہاں لگائی گئی ہیں وہ اپنے اپنی ڈیوٹیاں صحیح طور پر سپاہ صحابہ کار کو انجام دیں.
حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, جو حضرات ناموسِ صحابہ ریلی کے ساتھ چل رہے ہیں یا جو ساتھی ڈویژن سے آئے ہیں ان لوگوں کا قیام و طعام کا انتظام کیا ہوا ہے، باہر کے ساتھی یہاں سامنے کھانے کا انتظام ہے، وہاں پہنچ جائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جن لوگوں کا کھلانے پر انتظام کے لیے کہا ہوا ہے وہ ساتھی بھی وہاں پہنچ جائیں جلدی جلدی تاکہ پار ہوا جائے. جو باہر کے ساتھی ہیں وہ کھانے کے لیے پہنچ جائیں. باہر کے ساتھی
تیرے جیسا